आप सबकी समाज की नजर मुझे एक ऐलान है जो आप तक पहुंचाना है। कल भी मैंने आपके सामने बयान किया था, आज भी, कि जिस तक की बात नहीं पहुंची है पहुंच जाए। खोजा पिराई शिया असनाशरी जमात की जानेब से 12 मुहर्रम को बमुताबिक 19 दिसंबर इतवार को खवातीन के लिए न्यास का एहतमाम किया गया है फातिमा गर्ल्स कॉलेज में। दोपहर 1:15 बजे सोजखानी होगी, 1:15 बजे बाजमात नमाज होगी और इसके बाद न्यास का एहतमाम है। आप तमाम खवातीन से पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की दरख्वास्त है। एक और सवाल जो मुंतजमीन से पूछा गया था कि जब मैंने सूरह यासीन की फजीलत बयान की थी तो मैंने ये कहा था कि अगर कोई कुंवारा हो और वो पढ़े तो शादीशुदा हो जाए। सवाल ये किया गया कि इस वक्त किसी भी वक्त सूरह यासीन से पढ़ा जाए तो परवरदिगार आलम उस हाजत को कबूल करता है। सलावत पढ़ दीजिए बाबा से। तुम सूरह फातिहा बराए शुहदाए करबला। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا तमाम तर तारीफें और तमाम हमद सना उस पाक परवरदिगार के लिए है जो आलमीन का रब है और वो परवरदिगार आलम अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है। आज कल्ब इस्लाम और कल्ब कुरान के अनवान से 7वीं मजलिस आपकी समाज की नजर है और आज भी इस बात के लिए कि हमारी मारिफत बढ़े रब जलाल के बारे में आपके सामने एक आयत कुरानी को पेश करती हूँ। कुरान पाक में सूरह इब्राहिम और सूरह इब्राहिम की 32वीं आयत में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावात वल अर्ज़ व अंज़ला मिनस समाए माअन फ़अख़रजा बिही मिनस समरात। परवरदिगार आलम अपना तारुफ करते हुए इरशाद फरमा रहा है सूरह इब्राहिम की इस आयत में, अल्लाहुल्लज़ी अल्लाह वो है खलक़स समावात वल अर्ज़ जिसने जमीन व आसमान खल्क किए, वो अंजला मिन समाए मा अन और आसमान से पानी को नाजिल किया, फखरज वही समरात ताकि इसमें से जमीन से फिर फल बरामद हो जो तुम खाओ और गजा के तौर पर रस के तौर पर इस्तेमाल करो। कुरान में मुतादिद जगह पर परवरदिगार आलम ने यह जुमला बार बार दोहराया कि मैं ही हूं जिसे जमीन व आसमान को खल्क किया और आसमान से बारिश को बरसाता हूं। मैंने इससे पहले सूरह यासीन में भी जिक्र करते हुए आपके सामने तस्किरा किया था गुज़िश्ता मजालिस में कि परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि मैं मुर्दा जमीन को बारिश से जिंदा कर देता हूं। तो खुदा ने इस बारिश के जरिए, इस नेमत इलाही के जरिए बार बार अपनी कुदरत को पहचानवाया और जब कभी बारिश रुक जाए, रहमत इलाही बंदगान खुदा पे से रुक जाए कसरत गुनाह के सबब या कुफरान नेमत के सबब, لیکن اگر خدا کی حجت بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلاتے تو پروردگار عالم پھر برسا دیتا ہے بارش, جیسا کہ روایت میں ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. مولا کائنات کی خلافت کا زمانہ ہے کوفے میں, اور کوفے میں کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی. اب جب بارش نہیں ہوئی تو لوگ پریشان ہیں, قحط ہو جائے گا, فصل نہیں اگ رہی ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے. اب لوگ آئے مولا کائنات کے پاس, مولا بس اب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے مولا, ورنہ قحط کی صورت حال ہے, کوفے میں کتنے عرصے سے بارش نہیں ہوئی. مولا خود بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو بارش ہو جاتی, مگر میرے مولا کی نگاہوں میں کربلا تھا. مولا کائنات نے حسین ابن علی سے کہا, بیٹا حسین تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ بارش کے لیے, کہ خدا باران رحمت نازل کر دے. امام حسین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پروردگار عالم کو مخاطب کر کے کہا, اے خیرات تقسیم کرنے والے, اے برکتیں نازل کرنے والے, تو ہم پر مسلسل باران رحمت نازل فرما دے اور ایسی بارش عطا فرما جو زمین کی تہوں تک جائے, تاکہ بندگان خدا جو ناتوار کمزور ہو گئے ہیں ان کی حالت سدھر جائے. ابھی امام حسین کی دعا مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ باران رحمت کا نزول شروع ہو گیا. صلوات پڑھیے بابا سے. تو اگر مولا مولا کائنات خود بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو بارش ہو جاتی, مگر مولا کی نگاہ میں کربلا تھی. کاش یہ کوفی احساس کر لیتے کہ حسین ابن علی نے ان کو سیراب کیا ہے جب یہ بارش کے لیے ترس رہے تھے, اور مولا یہ چاہتے تھے کاش حسین کا یہ احسان ان کو یاد رہے کہ میرا بچہ تین دن کا پیاسا شہید نہ ہو. مگر نہ جانے وہ کیسے تھے, کیا قلب تھا ان کوفیوں کا, جب لشکر یزید میں شامل ہو گئے نہر فرات سے سب استفادہ کر رہے ہیں, جانور تک کو پلایا جا رہا ہے, جانور کے قدموں پہ پانی ڈالا جا رہا ہے, مگر ایک ایک بوند کو آل رسول کو ترسا دیا گیا. عزیزاروں آج سات محرم ہے, اور سات محرم سے ہی مولا کے حرم پر پانی بند کر دیا گیا. قیام حسینی میں پانی نہیں اب سات محرم سے, اور مولا نے ایک پیغام ہم سب کو دیا ہے. وہ یہ دیا تھا کہ جب سید سجاد مدینے جانا تو میرے شیعوں سے کہنا, جب جب پانی پیئے میری پیاس کو یاد کر لیں, اور جب جب کسی غریب مسافر کو دیکھیں تو مجھ پر گریہ کر لیں. اصل میں یہ پیغام مولا حسین کا ہماری پوری زندگی کے لیے ہے, لیکن ہم یاد نہیں رکھتے, بھول جاتے ہیں. کم از کم آج سے میں کوشش کروں, آپ کوشش کریں, جب جب ہم پانی پیئے خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں سے بھی پڑھوائیں کہ جب جب ہم پانی پیئے ہم کہیں صلوات بر حسین لعنت بر یزید. یہ مولا سے ہماری محبت کا اظہار ہوگا, یہ مولا سے وعدہ وفائی ہوگی کہ مولا نے کہا تھا نا جب جب پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا, اور مولا کے اس بیان میں بھی حکمت تھی کہ جب جب پانی پینا. بھئی مولا بھوکے بھی تو تھے نا, مگر یہ جملہ نہیں کہا کہ جب جب کھانا کھانا, نہیں پانی پینا, کیونکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کبھی کبھی کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا, مگر پانی ایسی چیز ضرورت ہے زندگی کی ہے کہ پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. اب جو پانی پیتے ہوئے ہر بندہ میری پیاس کو یاد کرے گا تو وہی سوچے گا ضرور کہ حسین کو پیاسا کیوں رکھا گیا, اور جب یہ سوچے گا تو اس منزل معرفت پہ پہنچ جائے گا. فقط دین خدا تھا جس کو بچانے کے لیے میرے مولا نے یہ پیاس برداشت کی. تو اگر حسین سے محبت ہے تو دین پر عمل نہیں چھوٹنا چاہیے, اطاعت الہی مکمل ہونی چاہیے تھی. یہ مولا کا پیغام اس لیے تھا کہ تمہیں ہر پانی پیتے ہوئے تمہیں دین الہی یاد رہے. تو ستارو آج کوشش کرنی ہے کہ جب جب ہم پانی پئیں یا ہمارے بچے پانی پئیں ہم نے تاکید کرنی, ہم کہیں سے تو ابتدا کریں اپنی سعادت کو ڈالنے کے لیے. اور مولا ہی کی محبت میں ہم اس فرش اعضا پہ آتے ہیں, کہاں کہاں سے آتے ہیں, مگر قلب میں اگر محبت ہے تو فقط یہ حسین ابن علی کی محبت ہے جو ہمیں کہاں کہاں سے اور کتنی مجالس میں ہم دن بھر میں شرکت کرتے ہیں, یہ حسین ابن علی کی محبت ہے جو فرش اعضا پہ لاتی ہے. اور میں ہر مجلس میں کوشش کرتی ہوں کہ اقدار امام کا مقام آپ تک بیان کروں, کیونکہ واقعا ہم نے اس فرش اعضا کو پہچانا نہیں, اس کی عظمت کو ہم سمجھ نہیں سکے. آج بھی ایک عزدار امام کے فضائل پر ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں, اور اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ. جناب رسالت مآب اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے مخاطب ہیں، کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے، رسول کی آغوش میں امام حسین ہے، اور کتاب دمعات الثاقبہ کی روایت یہ ہے کہ اس میں لکھا یہ ہے کہ جناب رسالت مآب اپنے نواسے کو گود میں لیے ہوئے اور بار بار حسین کا بوسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں خدا تیرے قاتلوں پہ لعنت نازل کرے، وہ قوم جو تجھے پیاسا شہید کرے گی خدا اس پر اپنا شدید عذاب نازل کرے۔ کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے، جناب زہرا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور جناب سالت ماں کہتے ہیں بیٹی تیرے اس بیٹے کے لیے خدا ایک قوم کو خلق کرے گا، اور یہ وہ گروہ ہوگا جو ہم سے محبت کرتا ہوگا، ہماری معرفت رکھتا ہوگا، اور پروردگار عالم اس گروہ کو اس طرح خلق کرے گا کہ یہ نور کی ظلمت کی تاریکی میں یہ ہدایت کا نور ہوں گے۔ یعنی مومنین کا مقام علم، مقام معرفت یہ ہوگا کہ دوسروں کو ہدایت دیں گے۔ کہا زہرا یہ محبان کا گروہ ایسا ہوگا کہ یہ تاریکی میں، ظلمت میں یہ نور ہدایت ہوں گے، اور یہ وہ ہوں گے جنہیں خدا شفاعت کا حق دے گا، اور میں محمد مصطفیٰ حوض کوثر پہ انہیں اپنے ہاتھوں سے سیراب کروں گا، اور جب یہ آئیں گے حوض کوثر پہ تو میں ان کو ان کی پیشانی کے نور اور سینے پہ داغ ماتم کے نور سے پہچان لوں گا، اور زہرا میدان حشر میں ہر شخص ڈھونڈ رہا ہوگا اس کا رہبر کہاں ہے، مگر میں محمد مصطفیٰ ملائکہ کے ساتھ ان عزاداروں کو ڈھونڈ رہا ہوں گا۔ تو عزاداروں، بہت بڑا مقام ہے عزادار امام کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فرش عزا کی تقدس کو پہچانیے، اس کی عظمت کو سمجھیے۔ جب میں نے آپ کے سامنے کل بھی بیان کیا تھا کہ اس فرش عزا پر آ کر ملائکہ اپنے پر ملتے ہیں، تو خدا را جس فرش پہ آ کے ملائکہ اپنے پر ملتے ہیں، اس فرش کی تقدس کا خیال یہ کہ وہ یہاں امام بارگاہ کی مجلس ہو یا کسی گھر کی مجلس ہو۔ جب ہم وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور پڑھنے والے ابھی نہیں پہنچے یا مجلس کا وقت نہیں ہوا، تو کبھی کبھی اسی فرش عزا پہ غیبت شروع ہو جاتی ہے، فلاں نہیں ہے، یعنی وہ تو نکلتی نہیں ہے۔ فرش عزا کا تقدس مجروع ہوتا ہے کہ اس پر بیٹھ کے گناہ کیا جائے، اور یہ اتنا پاک و پاکیزہ ہے مجلس عزا کا فرش کہ ملائکہ آتے ہیں اسے اپنے پر مل کے جائیں اور عرش پہ فخر کریں ہم بھی عزادار امام ہیں۔ اس فرش کی پاکیزگی کا خیال کیجیے گا۔ الحمدللہ جس کثرت سے آپ مومنہ تشریف لاتی ہیں یہاں پہ اس محفل میں یا کہیں بھی جہاں جاتے ہیں، اس کی صفائی کا خیال رکھیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں گودوں میں، بچے سارے ان کو بہلانے کے لیے کچھ کھلا رہے پلا رہے، اب کچھ ریپرز گر گیا، کچھ جوس کے ڈبے گر گیا، اس کو ویسے پھینکا چلے گئے، نہیں، بہت اہم ہے یہ فرش عزا، بہت اہم ہے۔ جتنا ہم اس کے تقدس کو یاد رکھیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، دعائیں زہرا پائیں گے۔ تو سداروں، جس محبت میں ہم آتے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں میں ان کو پہچانوں گا، میں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے میدان قیامت میں لاؤں گا، اور یہ محبت حسین ابن علی ہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں حسین ابن علی کے صدقے میں توفیق دی کہ ہم اس فرش عزا پر قلب اسلام امام حسین کی معرفت کے لیے زیارت وارثہ کے ایک جملے پر چند لمحے غور کرتے ہیں۔ آج ساتویں مجلس ہے، زیارت وارثہ کا ساتواں جملہ آپ کی سماعت کی نظر کرتی ہوں۔ ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہوئے مولا کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکا یا وارثہ امیر المومنین علی ولی اللہ، اے علی امیر المومنین کے وارث، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اب تک آپ نے دیکھا زیارت وارثہ کے جتنے چھ جملے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، امام حسین تمام انبیاء کی نبوت کے وارث ہیں، اور اب ساتواں جملہ یہ ہے کہ مولا حسین علی ابن ابی طالب کی امامت کے بھی وارث ہیں۔ آئیے مولا کی زندگی میں دیکھیں کیا کیا وراثت ملی ہے میرے مولا کو امامت کی۔ تو مولا علی کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لفظ امیر المومنین، یہ فقط امیر المومنین کا لفظ مولا علی کے لیے ہے، اس لیے کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب کبھی کسی نے محبت میں پانچویں امام یا چھٹے امام کے پاس آ کے ان کو مخاطب کر کے کہا فرزند رسول آپ امیر المومنین ہیں، تو فوراً آئمہ نے روک دیا، خبردار، یہ لفظ امیر المومنین فقط ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے لیے ہے۔ Yeah. اگر باپ کو یہ شرف عطا کیا خدا نے کہ امیر المومنین کا لفظ فقط مولا علی سے منسوب ہو گیا, تو آقا حسین کو بھی خدا نے یہ شرف عطا کیا کہ لفظ سید الشہداء فقط امام حسین سے منسوب ہو گیا. مولا حسین کی شہادت سے پہلے یہ لفظ جناب حمزہ کے لیے بھی بولا جاتا تھا, جناب حضرت حمزہ جو چچا ہیں جناب رسالت ماپ کے, ان کے لیے بھی بولا جاتا تھا, مگر کربلا میں قربانی حسین کے بعد یہ لفظ سید الشہداء امام حسین سے منسوب ہو گیا. مولا علی کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کی ولادت ہوئی ہے کعبے میں, اور یہ وہ شرف ہے جو پروردگار عالم نے کائنات میں سوائے علی کے کسی کو نہیں دیا. یعنی ایسا شرف ہے نہ انبیاء کے صفوں میں کوئی نظر آیا اس منزل پر, نہ ائمہ کے صفوں میں نظر آیا. یعنی اللہ نے کعبے میں بلایا مادر علی کو تو ایک نیا در بنا کر, وہ شاعر نے کہا نا, حیرت میں فاطمہ ہے اندر کدھر سے آئیں, بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں, غیروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو در سے آئیں, لیکن جو اہل بیت ہیں چاہے جدھر سے آئیں. صلوات پڑھیے بابا سے. دیکھیے ہم پہچان یہ رہے کہ چھوٹے امام نے زیارت وارثہ میں جو کہا ہے نا, وارث علی ہے حسین ابن علی, امامت کے وارث ہیں. تو اگر باپ کو یہ شرف بخشا کہ ولادت اس منزل پر ہے خانہ کعبہ میں, کہ یہ شرف کسی کو نہیں ملا, جائے ولادت کا جو شرف ہے مولا علی کے پاس وہ کسی کے پاس نہیں ہے, تو خدا نے بیٹے کو بھی ایک شرف ایسا عطا کر دیا. حسین ابن علی کی جائے شہادت کربلا کی زمین, اور اس زمین کو یہ شرف عطا کر دیا کہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں, جب میدان قیامت میں, جب اس زمین پہ قیامت بپا ہوگی اور میدان حشر میں سب جمع ہوں گے, چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں زمین کا یہ جو ارض کربلا ہے, یہ ارض کربلا دنیا سے نکل کے اور جا کے جنت میں جڑ جائے گی یہ زمین. اور چوتھے امام کہتے ہیں یہ بہشت کے باغوں میں یہ زمین چمک رہی ہوگی, اور یہ زمین فخر کر رہی ہوگی کہ میرے وجود پر, میری زمین پر حسین ابن علی کا وجود مبارک ہے. تو اگر باپ کو جائے ولادت پہ ایسا شرف دے دیا جو کسی کو نہ دیا, تو بیٹے کو جائے شہادت پہ وہ شرف دے دیا جو کسی کو نہ دیا. فقط پوری کائنات میں زمین کربلا ہے جو جا کے بہشت سے جڑ جائے گی, بہشت کا حصہ بن جائے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں مولا علی کی زندگی میں کہ جس وقت مولا کی ولایت کا اعلان کیا رسول نے, اور وہ جملہ جو ازبر ہے ہم سب کے قلب پہ لکھا ہوا ہے, غدیر خم میں ولایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا رسول, من کنتو مولا فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس وقت رسول نے یہ ولایت کا اعلان کیا ہے نا, اسی وقت رسول نے ایک دعا بھی مانگی تھی, اور وہ دعا کیا تھی, بارلہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے, خدایا تو اس کا ساتھ دے جو علی کا ساتھ دے, اور جو علی کو چھوڑ دے تو اسے بھی چھوڑ دے, اور خدایا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. یہ ولایت کے اعلان کے ساتھ ہی رسول نے یہ دعا بھی مانگی ہے اس بھرے مجمع میں, اور رسول کی دعا کی قبولیت خدا نے اسی مجمع میں دکھائی. کیسے دکھائی؟ جب اعلان ولایت ہو گیا, ایک شخص حارث بن نعمان فہری نام ہے اس کا, وہ ملعون آتا ہے, آ کے اس نے اپنے اونٹ کو باندھا, رسول کے خیمے میں آیا اور آ کے بڑے گستاخانہ لہجے میں رسول سے مخاطب ہوا اور کہتا ہے, محمد یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے کہا اللہ پہ ایمان لاؤ, ہم ایمان لائے. آپ نے کہا میری رسالت کو مانو, مان لیا. اے محمد کہا تم نے, مطلب بڑے گستاخانہ لہجے میں, آپ نے کہا کہ نماز پڑھو, ہم نے پڑھ لی. آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے رکھ لیا. آپ نے کہا حج ادا کرو, ہم نے کر لیا. آپ نے کہا جہاد کرو, ہم نے کر لیا. یہ کیا کیا کہ اپنے داماد کو ولایت کا مرتبہ دے دیا, مولا بنا دیا؟ یا آپ نے اپنی مرضی سے کیا, یا رب عزوجل کے حکم سے کیا, خدا کے حکم سے کیا؟ جناب رسالت ماں خوش کے عظیم مرتبے پہ فائز ہیں, بڑے تحمل سے سن رہے ہیں, اور کہا اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے مجھے رسالت پر مبعوث کیا ہے, یہ میرا حکم نہیں ہے, یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے. جب اس نے سنا یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اب آپ ایک چیز پہ غور کیجئے, یہ بغض علی آج نہیں ہے, یہ رسول کے زمانے سے ہے. اب اس کو یہ علی کی فضیلت برداشت نہیں ہو رہی. روایت یہ کہتی ہے جب رسول نے کہا یہ میں نے بحکم خدا علی کو ولی بنایا ہے, مولا بنایا ہے, تو وہ یہ کہتا ہوا چلا پلٹ کے رسول کے خیمے سے, اگر اللہ تو نے یہ حکم دیا ہے تو بس پتھر نازل کر اور مجھے فنا کر دے, عذاب کا سوال کر رہا ہے. اور تاریخ یہ لکھتی کہ اسی وقت آسمان سے ایک پتھر برسا اور واصل جہنم ہوا. تو خدا نے اسی میدان میں جو علی کے حق میں دعا مانگی تھی رسول نے, جو اللہ جو علی کو چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دے, جو علی کو دشمن بنا لے تو اس کا دشمن بن جا, تو اللہ نے بتا دیا اسی میدان غدیر خم میں جو علی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے, اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ واصل جہنم ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے بابا سے بولا. ملائے کائنات کی زندگی میں دیکھا ہم نے کہ جو رسول نے دعا کی تھی وہ اللہ نے رسول کی زندگی میں دنیا کے سامنے پیش کر دی کہ دعا قبول. ایک دعا جناب رسالت ماں نے حسین ابن علی کے لیے بھی کی تھی, اور وہ کیا تھی, وہ مشہور حدیث رسول کی, حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے, جو حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بھی ہو جائے گا. اور خدا نے رسول کی اس دعا کو رسول کی زندگی ہی میں دکھا دیا کس طرح کو نہیں. کب دکھایا, جب جناب رسالت مآب مسجد نبوی میں نماز کی امامت کر رہے ہیں اور صفے بنی ہوئی مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں سب. ایک مرتبہ امام حسین بہت کم سن ہے مسجد میں داخل ہوئے اور صفوں کو کراس کرتے ہوئے رسول تک پہنچے ہیں. ایک اہل ممبر نے بیان کیا ایسا لگتا تھا کہ جیسے معراج پر رسول ایک عرش کے بعد دوسرے عرش پر جا رہے تھے, بالکل اسی طرح مولا حسین ایک صف کے بعد دوسری صف کراس کرتے ہوئے رسول کے پاس جا رہے تھے. جس طرح رسول سدرت منتہا پہ نہ رکے, خدا کے قرب کی منزل پہ پہنچ گئے, حسین ابن علی بھی پشت رسول پر آ گئے. ادھر پشت رسول پر آئے, سب کے سر سجدے میں ہیں, پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو بھیجا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا, عقل جو کہتی کہ بھائی جبرائیل آئے تھے تو امام حسین کو احترام سے اتار لیتے. نہیں, جبرائیل لے آ کے اللہ کا پیغام رسول کو سنایا, اے حبیب خدا, خدا کا حکم یہ ہے کہ جب تک حسین پشت سے خود نہ اتر جائیں آپ نہیں اتاریے گا, اب سجدے کو طول دیجئے. عجب منظر تھا, سارے نمازی رسول کے تابع, امام تھے نا امامت کرا رہے تھے, رسول مشیت الہی کے تابع اور مشیت الہی حسین کو دیکھ رہی ہے. عجب منزلت ہے کہ خدا نے دکھا دیا, پہچانو میں حسین سے کتنی محبت کرتا ہوں. اس لیے کہ خدا جانتا تھا آج جو سجدے کو طول دلوا رہا ہے, سجدے کو زندگی دے رہا ہے, کل یہی اپنی جان قربان کر کے اسلام کو زندہ کرے گا. یہ سجدے کو طول دلوایا, ذکر الہی بڑھ گیا, تو خدا نے کہا میری محبت دیکھو, یہ نماز کس کے لیے, خدا کے لیے. تو کہا اس کی اہمیت کو جاننا, حسین سجدوں کو بڑھا دیتا ہے, سجدے ختم نہیں کروا دیتا, سجدوں کو طول دلوایا حسین نے. تو رسول نے جو دعا کی تھی وہ رسول کی زندگی میں خدا نے دکھا دیا. اگر رسول نے دعا کی ہے احب اللہ من احب حسینہ, تو پہچانو خدا حسین سے کتنی محبت کرتا ہے. اور اسی لیے معصوم نے سلیقہ سکھایا کہ وارث علی امیر مومنین کہہ کر زیارت وارثہ میں سلام کرو. اور یہ محبت علی اور محبت حسین ہی ہے. یہ پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ قلب حسین کے صدقے میں ہم اس فرش عزا پر قلب قرآن سورہ یاسین سے استفادہ کر رہے ہیں. کل کی مجلس تک میں نے آپ کے سامنے 47 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا تھا. آج مزید اس سے آگے چند آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گی. پروردگار عالم سورہ یاسین کی آیت نمبر 48 آیت کا نمبر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً. پروردگار میں ایک منظر کو بیان کر رہا ہے, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. یہ لوگ کہتے ہیں, ظاہر میں خدا ان عربوں سے مخاطب ہے جو ایمان نہیں لا رہے, مگر قرآن کے باطن میں خدا ہر زمانے کے مومن سے مخاطب ہے, مسلمان سے مخاطب ہے. قرآن ہر زمانے کے لیے ہے, تو خدا اس آیت میں ہم سے بھی مخاطب ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا تَوْصِيَةً فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. یہ تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی, 48, 49, 50. اور وہ شاہ فرماتا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو, تم اللہ کے نبی ہو, سچے ہو, تو قیامت کیوں نہیں آ جاتی, خدا اپنا وعدہ پورا کر کے کیوں نہیں دکھا دیتا. ان کو تم سارا, تم سچے ہو تو وعدہ خدا پورا کیوں نہیں کر دیتا. پروردگار عالم نے جواب دیا, ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون. یہ نہیں دیکھ رہے وہ قیامت کیا ہے, وہ ایک ایسی آسمانی چیخ ہے جو ان کو ختم کر دے گی, اور اس طرح ختم کرے گی, ویلا عالم یرجون, یہ اپنے گھروں کی طرف پلٹ بھی نہیں سکیں گے. فلا يستطيعون توصيتا, یہ وصیت بھی نہیں کر پائیں گے. جن مسائل میں گھرے ہوئے جھگڑ رہے وہ تاخذہم وہم یخصمون, جن مسائل میں جھگڑ رہے ہیں ان کو پتا بھی نہیں چلے گا اور قیامت آ جائے گی. ان تین آیتوں کے بارے میں جب جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سے سوال کیا گیا کہ اللہ نے سورہ یاسین کی ان آیتوں میں قیامت کا منظر پیش کیا ہے, قیامت کیسے آئے گی, جناب سالت صاحب اس کی تفصیل فرمائیے. جناب سالت صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت بپا ہوگی وہ ایک آسمانی تیز آواز, وہ سور پھونکنے کی آواز جو ہے وہ اتنی تیز ہوگی کہ جناب سالت صاحب کہتے ہیں, رسول کے جملے کوٹ کر رہے ہیں, رسول کہتے ہیں کہ لوگ بازار میں خریداری کر رہے ہوں گے, کپڑے کا تھان کھلا ہوا ہوگا, بحث کر رہے ہوں گے قیمت پر, اس سے پہلے کہ وہ کپڑے کا تھان لپیٹا جائے قیامت آئے گی, سب فنا ہو جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے لقمہ توڑ رہے ہوں گے, اس سے پہلے کہ وہ لقمہ حلق تک پہنچے قیامت آئے گی, سب فنا ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائے گا. اور جب میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے امام سے سوال کیا گیا, مولا سور کیا ہے اور کیسے پھونکا جائے گا, ہمیشہ میں بیان کرتی ہوں قرآن وارث قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. جب چوتھے امام سے سوال کیا مولا سور ہے کیا اور کیسے سور پھونکا جائے گا, چوتھے امام کہتے ہیں سور ایک شاخ ہے ایسی کہ اس شاخ کے دو سرے ہو گئے ہیں اور ان دو سروں کے درمیان فاصلہ آسمان کے ساتوں طبق سے لے کے زمین کے ساتوں طبق تک ہے, اور جناب اسرافیل جب اس کو پھونکیں گے تو ایک ایسی تیز آواز نکلے گی کہ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں, مولا سے بھی یہ سوال کیا گیا, مولا کہتے ہیں کہ جب یہ سور پھونکا جائے گا تو آواز اتنی تیز اتنی زیادہ فریکوینسی کی ہوگی کہ لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی, دلوں کی حرکت رک جائے گی, حتیٰ کہ پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, اور مولا کہتے ہیں زمین سے ہر چیز مٹ جائے گی, دور دور تک کچھ نظر نہیں آئے گا جب سور پھونکا جائے گا. اور پھر قرآن ایک منظر پیش کر رہا ہے. اب سورہ یاسین کی اگلی آیت, آیت نمبر 51, 52, 53, تین آیتیں. اب رب عزوجلال کہہ رہا ہے, وہ نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. अब परवरदिगार कह रहे हैं कि जब सूर फूका जाएगा, सूर दो मर्तबा फूका जाएगा। मासूमीन कहते हैं जब पहली मर्तबा इसराफील सूर फूकेंगे, इस कायनात में हर चीज को फना मिल जाएगी, हर शय मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। और फिर रबे गुजरा इसराफील को हुक्म देंगे, इसराफील भी मर जाएंगे। और फिर जब दोबारा सूर फूकने का मरहला आएगा तो खुदा पहले इसराफील को जिंदा करेगा और फिर वो सूर फूकेंगे तो सब अपनी कब्रों से निकल आएंगे। मगर मासूमीन ये कहते हैं ये दो मर्तबा सूर फूकने में जो फासला है वो 40 साल का है। और जब सारी कायनात फना हो गई, फकत रब जुलजलाल की जात है, तो परवरदिगार आलम सवाल करेगा। और खुदा ने इस मंजर को कुरान में 24वें सिपारे में सूरह मोमिनून की 40वीं आयत में पेश किया, ये मंजर कि खुदा सवाल करेगा आज किसकी हुकूमत है। और फिर निदाए इलाही आएगी, खुदा खुद जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज उसकी हुकूमत है जो वाहिद है और सब पर गालिब है। अब जब 40 साल का अरसा गुजर गया तो मासूम कहते हैं परवरदिगार आलम पहले इसराफील को जिंदगी अता करेगा और फिर इसराफील को हुक्म होगा कि अब तुम सूर फूको। अब जब इसराफील सूर दोबारा फूकेंगे तो मौलाए शाह फरमाते हैं कब्रों से लोगों को लोग उठा के मलक आएंगे और हर हर कब्र से लोगों को बाजू पकड़ के ले जाएंगे और कहते हुए जाएंगे खुदा की दावत पे लब्बैक कहो, अदालत इलाही मुनक्किद हो रही है। मगर बड़ा गौर तलब मरहला है, जब उनको निकाला जाएगा तो सूरह यासीन क्या मंजर पेश कर रहा है, वो क्या कहेंगे, काला या वैलना मम बासना मिम मरकदना हाजा मा वक्दर रहमानो व सदकल मुरसलून। वो लोग कब्रों से उठ के कह रहे होंगे ये कौन है, किसने हमें उठा दिया, ये किसने हमें कब्र से बाहर निकाल दिया। और फिर खुद ही कहेंगे मा वक्दर रहमानो, ये हमारे खुदा का वादा था जो रसूल बयान करते थे, आज खुदा ने सच कर दिखाया। इनकानत इल्ला सैहतन वाहिदा, वो ऐसी आसमानी चीख होगी, फाहिजा हम जमी लदैना मुखसरून, खुदा कह रहा है मैं सबको जमा कर दूंगा। और जब सब निकलेंगे कब्रों से तो देखिए जब हम दुनिया में आए हैं ना तो खुदा ने जैसी शक्ल सूरत बना दी हम आ गए, मैंने कल भी तस्करा किया था आपके सामने, और खुदा ने बेहतरीन तरीके से हमें खल्क किया, वो अलग बात है कि हम शुक्र नहीं करते। इसलिए अल्लाह बार बार कुरान में शिकवा करता है अफला यशकुरून, तुम शुक्र नहीं करते हो। मगर जब मैदान कयामत में कब्रों से उठाए जाएंगे तो किस तरह जाएंगे ये मैं और आप फैसला करेंगे, ये मेरे और आपके हाथ में है। आइमा मासूमीन कहते हैं जैसे आमाल होंगे वैसी शक्लो सूरत के साथ आओगे। कुछ लोग होंगे जो गुनाहगार होंगे, जब वो कब्रों से निकलेंगे तो लिबास भी नहीं होगा, कफन भी नहीं होगा। अगर दुनिया में साहिब तकवा हो तो तकवा का लिबास तुम्हारे साथ होगा। अगर दुनिया में गुनाह कर रहे हो, मैंने कल आपके सामने पेश किया था कि अगर कोई ऐसा है कि जिसके पास रिस्क की तंगी है लेकिन एक वक्त का खाना है और वो दूसरे के आगे हाथ फैला रहा है, तो मासूम ये कहते हैं जब वो मैदान कयामत में आएगा तो उसके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, क्या भयानक शक्ल होगी। सिर्फ यही नहीं, मासूम इन कहते कुछ लोग इतने गुनाहगार होंगे जो कब्रों से उठाए जाएंगे तो इंसानी शक्ल में भी नहीं होंगे। बस खुदा उस दिन हमें वाकई खुदा ऐसे अमाल की तौफीक दे कि शक्ल मोमिन उठाए हमको। तो कब्रों से उठाएं किस तरह जाएंगे ये मेरे और आपकी जिंदगी पर डिपेंड करता है कि हम जिंदगी किस तरह, अगर इत्तबाए मासूमीन कर रहे हैं तो मौला हर मंजिल पे मददगार है। मगर पहला सवाल, जब सूरह यासीन ने कयामत का ये मंजर पेश किया, पहली मर्तबा सूर फूका जाएगा, लोग मर जाएंगे, एक आसमानी चीख बुलंद होगी, और फिर दोबारा जब सूर फूका जाएगा तो कब्रों से उठने वाले कहेंगे, सूरह यासीन ये मंजर बयान कर रहा है कि हमें किसने उठा दिया, हाँ ये खुदा का वादा था जो सच्चा था और खुदा सबको जमा कर देगा। जब खुदा सबको मैदान हश्र में जमा करेगा, हम हमेशा रिवायात में आयात में पढ़ते हैं कयामत का दिन, मगर दिन जब होता है जब सूरज चमक रहा हो, सूरज की रोशनी है तो दिन है, सूरज गुरूब हो गया तो अंधेरा है, रात है। और कुरान सूरह तकवीर में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है इज़ शम्स कुव्वरत, उस रोज सूरज की रोशनी लपेट दी जाएगी, वा इज़ नजम कदरत, चांद सितारों की रोशनियां खत्म हो जाएंगी। तो जब रोशनी होगी ही नहीं तो दिन कैसा, क्यों कहते हैं हम कयामत का दिन कयामत का दिन। उलमाए मुफस्सिरीन जो कुरान के तफसीर लिखते हैं उनमें बड़ी बहस हुई और दरे आले मोहम्मद पे आके जवाब क्या मिला, मेरे मौला ने जवाब ये दिया जो मुफस्सिरीन कुरान ने बयान किया, देखो दिन की खासियत यह है कि वो चीजों को आयां कर देती है। रात की रोशनी में बल्ब की रोशनी में कोई चीज, कोई बहुत नाजुक चीज, कोई बहुत डेलिकेट चीज, सुई गिर गई है, अब आप बहुत तलाश कर रहे हैं रात को नहीं मिल रही। इधर सुबह सूरज निकला, आपने खिड़की के पर्दे हटाए, दरवाजा खोला, वो चीज जो रात को ढूंढना मुश्किल हो रही थी आपको दिन में नजर आ गई। سورج میں اتنی توانائی ہے, اتنی روشنی ہے. تو معصوم کی روایتیں ملتی ہیں, علماء یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ قیامت کا دن سب کے چھپے ہوئے اعمال, سب کا باطن, سب کے عقیدے ظاہر ہو جائیں گے. یہ تو اللہ ستار العیوب ہے کہ دنیا میں پردہ رکھے ہوئے ہیں, ہم اور آپ ایک دوسرے کے گناہوں سے باخبر نہیں ہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے. مگر میدان قیامت میں سب عیاں ہو جائے گا کیونکہ ہر ایک کو اپنا نامہ اعمال خود پڑھنا ہوگا. اور مولا کہتے ہیں یہ کہہ کے پڑھنا ہوگا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, اور ہر ہر عمل کا فرشتہ پوچھے گا کس کے حکم سے کیا, کس کے حکم سے کیا. وہ روایت جو بارہا میں نے اس ممبر سے بیان کی, مگر پھر بیان کروں گی کہ اس روایت کو سن کے واقعا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جب چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صاحب چھڑے امام کے پاس ایک مومنہ آئی, ضعیف مومنہ, اور آ کے کہتی ہے مولا مدینے کے طبیبوں نے کہہ دیا ہے میرا علاج نہیں ہو سکتا, میں لا علاج مرض میں مبتلا ہوں, اور اگر میرا علاج ہو سکتا ہے تو فقط شراب سے. مولا نے سوال کیا جب طبیبوں نے جواب دے دیا تو میرے پاس کیوں آئی ہے. اب اس کا جواب سنیے, مولا یہ جواب ہمیں سنوانا چاہتے تھے. اور پھر مولا نے دعا دی ہے, مولا نے کہا جب طبیبوں نے جواب دے دیا تو مجھ سے کیا پوچھنے آئی ہے. کہا مولا میں نے طبیب کو اپنا امام نہیں مانا, میں آپ کو اپنا امام مانتی ہوں, اور مولا مجھے پتا ہے میدان قیامت میں اپنا نامہ اعمال خود پڑھنا ہوگا, تو میری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے اپنا نامہ اعمال پڑھنا ہو اور میں ہر اول عمل سے لے کے آخر عمل تک جب پڑھتی جاؤں اور فرشتہ مجھ سے پوچھتا جائے کس کے حکم سے کیا, کس کے حکم سے کیا, تو مولا میری خواہش یہ ہے کہ اول عمل سے لے کے آخر عمل تک فرشتہ پوچھتا جائے اور میں کہتی جاؤں بحکم امام کیا, بحکم امام کیا, بحکم امام کیا. مولا اگر آپ اجازت دیں گی تو علاج کراؤں گی ورنہ مرنا پسند کروں گی. جب اس نے یہ جواب دیا, اپنے ایمان کا اظہار کیا, میرے مولا چھٹے امام خوشی سے کھڑے ہو گئے, اور مولا کی زبان پہ جملہ کیا تھا, کاش میرا ہر شیعہ ایسا ہو جائے کہ ہر عمل کرتے ہوئے یہ سوچے کہ جو ہم کر رہے ہیں اسے امام راضی ہے یا نہیں ہے. ہم ہر کام دل کی خواہش پہ کرتے ہیں, جہاں پھنس گئے اب خواہش پوری نہیں ہو رہی, مولا مدد کر دیجئے. یہ ہے مقام. تو آپ سورہ یاسین جو منظر پیش کر رہا ہے, کہا کہ قیامت کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر اب روشنی ایسی ہے کہ آپ پتا سب کو چلے گا کہ اعمال کیا ہیں, ہر چیز ظاہر ہو جائے گی, اس لیے قیامت کا دن کہتے ہیں. اچھا اگلا سوال ذہن میں آتا ہے, جب روشنی ہوگی نہیں, اتنی تاریکی ہوگی تو حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ جب چاند و سورج ہے ہی نہیں, اتنا اندھیرا ہے تو حساب و کتاب ہوگا کیسے؟ اس سوال کا جواب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اتنی تاریکی ہوگی کہ اہل محشر رونے لگیں گے, گریا کریں گے, بارالہ روشنی بھیج دے, نور بھیج دے, یہ تاریکی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی, اتنی گہری تاریکی ہے. چھٹے امام کہتے ہیں جب وہ روئیں گے گریا کریں گے تو دور سے دیکھیں گے ایک جماعت آ رہی ہے, ایک گروہ آ رہا ہے, اور وہ اتنا نورانی ہے کہ اس کی پیشانی سے نور ساتے ہیں, اور ایسا نور ساتے ہیں کہ پورا میدان حشر روشن ہو جائے گا. اب جب وہ لوگ آ رہے ہوں گے وہ گروہ والے, تو یہ لوگ آپس میں سوال کریں گے, یہاں یہ نبی ہوں گے, انبیاء آ رہے ہوں گے, خدا کی ندا آئے گی, یہ نبی نہیں ہے. پھر اہل محشر کہیں گے اچھا یہ ملک ہوں گے, پھر خدا کی ندا آئے گی, یہ ملک بھی نہیں ہے. تو اہل محشر کہیں گے بارالہ یہ کون لوگ ہیں جن کی نور سے میدان حشر روشن ہو گیا؟ پروردگار عالم کی ندا آئے گی, اب یہ قریب آ رہے ہیں, ان سے خود پوچھو یہ کون ہے. جب وہ نورانی شخصیتیں آئیں گی پوچھیں گے آپ کون ہیں, تو وہ کہیں گے ہم ذریت پیغمبر آل علی ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ یہ نور ہماری پیشانی سے ساتے ہیں, اور خدا آج ہمیں شفاعت کا حق دے گا, ہم اپنے محبوں کی اپنے شیعوں کی شفاعت کروائیں گے. اسی لیے چھٹے امام کہا کرتے تھے اپنے شیعوں سے مخاطب ہو کے, اے میرے شیعوں کبھی تم یہ سوچ کے شکر کیوں نہیں کرتے؟ کہا مولا کیا سوچ کے؟ کہا یہ سوچ کے شکر کیوں نہیں کرتے خدا نے تمہیں ہم سے متصل کر دیا. میدان قیامت میں ہر ایک اپنا رہبر ڈھونڈ رہا ہوگا, مگر تم ہمارے ساتھ اور جناب ہمارے جب جناب رسالت ماں آپ کے ساتھ ہوگے اور خدا کی قسم ہم تمہیں بہشت کی طرف لے جا رہے ہوں گے. مقام شکر ہے. تو آپ نے دیکھا میدان قیامت بھی اگر روشن ہے تو نور محمد والے محمد سے روشن ہے. اور یہ قیامت کا منظر دیکھ کے شاید قرآن میں یہ سورے ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اگر ہمارے قلب پہ اثر ہونے لگے یہ قرآنی آیات کا تو ہمارا کردار بدل جائے. ایک میدان حشر میدان کربلا میں بھی بپا تھا, وہاں بھی حشر کا سما تھا. ایک طرف ظالم لاکھوں کا لشکر اور ایک طرف حسین ابن علی کی مختصر سی جماعت. مگر جنہوں جن کے قلب میں قرآن ہوتا ہے ان کی محبت کا عالم دیکھے. ہمیں جو محبت مل گئی نا ہمیں نعمت کی قدر نہیں ہے. جو نعمت بن مانگے مل جاتی ہے نا قدر نہیں ہے. خاندان آل محمد کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہو گئے, بچپن سے مجلسوں میں آ رہے, ذکر سن رہے, کبھی ہم نے اس نعمت کو محسوس نہیں کیا. آئیے میں آپ کو دکھاؤں مومن کو نعمت کی قدر کیسے ہوتی ہے. میدان کربلا میں روز عاشور, کربلا کے 72 شہیدوں میں دو نام, ایک ہے سیف بن حارث اور ایک ہے مالک بن عبد, یہ دو لوگ بھی بہتر شہدا میں شامل ہیں. اور رن جنگ مقتل میں لڑائی ہو رہی ہے, غضب کا رن پڑا ہوا ہے. یہ دونوں بھی کھڑے ہیں مولا حسین کے پاس, سیف بن حارث اور مالک بن عبد, یہ دونوں چچازاد بھائی تھے اور کوفے سے نکل کے آ کے مولا کے لشکر میں شامل ہوئے تھے. ایک مرتبہ ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. جب ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے نا تو مولا حسین دیکھ رہے ہیں چہرہ. مولا کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو, اب تو چند ساتھ ہیں, بہشت کی نعمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی. اسدار سنو ان کا جواب, اسے کہتے ہیں نعمت کی قدر کرنا, اسے کہتے ہیں محبت آل محمد. مولا نے کہا کیوں رو رہے ہو, اب تو بس چند ساعتیں رہ گئی ہیں اور بہشت پہ تمہارے قدم ہوں گے. وہ کہتے ہیں مولا ہم اس لیے نہیں رو رہے کہ ہم جان قربان کرنے جا رہے ہیں, مولا ہم تو رو اس لیے رہے ہیں یہ لاکھوں کا لشکر اور مولا ہم آپ کے لیے جان کے سوا کچھ قربانی دے ہی نہ سکے. یعنی وہ جان قربان کرنے کو معمولی سمجھ رہے ہیں, مولا کی غربت پہ آنسو بہا رہے ہیں کہ مولا لاکھوں کا لشکر ہم سوائے جان قربان کرنے کے اور کچھ کیوں نہ کر سکے. جان سے بڑھ کے کیا ہے, وہ جان قربان کرنے کو کم سمجھ رہے ہیں, اتنی محبت ہے مولا سے, اس نعمت کی قدر جانتے ہیں. ہم مولا کے اشاروں پہ مولا کے حکم پہ زندگی نہیں گزار پاتے, ہے نا فرق. انہیں نعمت کی قدر ہے, ہمیں نعمت کی قدر نہیں ہے. 14 کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے, کائنات کی بہترین ہستیاں جن کی محبت میں خدا نے کائنات کو بنایا, میں نے اور آپ نے کب محسوس کیا. ہم تو ہر بات پہ کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, ہم تو یہ کرتے ہیں. کیوں نہیں سوچتے آئمہ کے گھر میں کیا ہوتا ہے, وہ کیوں نہیں کرتے. قدر نہیں ہے, نعمت کی قدر نہیں ہے. تو ستارے اگر ان امام کا اتباع کر لیں تو ان معصومین نے زندگی کے ہر مرحلے پر رہنمائی کی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے امام کا حکم آ گیا, اذان دو, اقامت دو, نہر فرات کے پانی سے تالو اٹھاؤ, کھا کے شفا لگاؤ, ہر عمل کیا کھاؤ تو کیا کرو, بیٹھو تو کیسے, بات کرو تو کیسے, ہر ہر منزل پہ آل محمد نے رہنمائی کی ہے. حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی دنیا قبر میں دبا کے چلی جاتی ہے, بھول جاتی ہے لوگ اپنے اپنے وارث کو بھی, مگر خدا نہیں بھولتا, معصومین نہیں بھولتے. اور معصومین نے اپنی زندگی میں ہر چیز کھول کے بیان کر دی کہ اگر چاہتے ہو کہ نزا کی سختی آسان ہو جائے یہ یہ عمل کرو, چاہتے ہو کہ قبر میں فشار نہ ہو یہ یہ عمل کرو زندگی میں, چاہتے ہو کہ پولیس رات پہ تیزی سے گزر جاؤ یہ یہ عمل کرو. یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ 14 کا دامن ہاتھ میں ہے, 2.25 مہینے کے بعد مولا کو الوداع کر دیتے اور نہیں جاننا چاہتے کہ آل محمد ہمارے لیے کیا کیا چھوڑ گئے. نہیں کہا, یہ ہماری بدنصیبی ہے, کیوں ہمیں نعمت کی قدر نہیں ہے. اب جب پوچھا مولا سے کہ مولا جب وہ پرہول قیامت کا منظر ہوگا جو سورہ یاسین بیان کر رہا ہے, کچھ لوگ قبروں سے اٹھائے جا رہے ہوں گے, انسانی شکل میں بھی نہیں ہوں گے, کسی کے کچھ کے جسم پہ تو کفن بھی نہیں ہوگا, تو مولا اتنا ہیبت ناک اتنا خوفناک منظر ہے, مومن کے دل کا کیا حال ہوگا. مولا نے کہا ہم بتاتے ہیں تمہیں. مولا نے بہت سے اعمال بتائے, آج میں فقط 3 بیان کر رہی ہوں کہ پروردگار عالم توفیق دے مجھے بھی آپ کو بھی کہ خدا ہمیں اس پہ ایسا پابند کر دے کہ جب ہم میدان قیامت پہ قبر سے اٹھائے جائیں تو ہم پر ہول قیامت نہ ہو. چھٹے امام ارشاد فرماتے, پہلا عمل اگر کوئی دنیا میں کسی جنازے کی مشایعت کرتا ہے, جنازہ جب اٹھتا ہے قبر تک جاتا ہے, جو اس جنازے کا ساتھ دیتا ہے, تو امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم جب اس کو اس جس نے ساتھ دیا ہے جب اس کو قبر سے اٹھائے گا میدان قیامت میں تو ایک کئی ملک کو مقرر کر دے گا جو قبر سے لے کے میدان حشر تک جانے تک اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے تاکہ یہ گھبرائے نہ, کی تنہائی محسوس نہ کرے. آج تم نے کسی کے جنازے کا ساتھ دیا, اب میرا انتظام یہ ہے کہ جب میدان قیامت کے اس پر ہال منظر پہ اٹھائے جاؤ گے, کیا وحشت ہوگی, اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ لو گے کس برے حال میں, تو دل ڈرے گا نہیں ڈرے گا, نامہ اعمال دینے کا وقت آئے گا, خوفزدہ ہوگا مومن, پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں ملے پتہ نہیں بائیں ہاتھ میں ملے, دائیں ہاتھ میں ملا تو کامیاب ہے اور اگر بائیں ہاتھ میں ملا تو اہل جہنم ہے. تو اس منزل پہ خدا کہہ رہا ہے تم نے دنیا میں کسی کے جنازے کی مشایت کی, اب میں چند ملک کو موکل کر دوں گا کہ وہ تم کو قبر سے اٹھانے سے لے کے میدان حشر تک تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گے تمہیں تسلی دیتے ہوئے. دوسرا عمل, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کچھ ایسے خوش نصیب مومنین ہوں گے, خدا ہم اور آپ سب کو اس میں شامل کر دے. مولا کہتے ہیں کچھ ایسے خوش نصیب مومنین ہوں گے جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے, تو ہر شخص قبر سے اٹھے گا تو دو فرشتے تو ہوں گے جو اس کا بازو پکڑ کے اٹھائیں گے, اٹھو خدا کی دعوت پہ لبیک کہو. مگر چھٹے امام کہتے ہیں کچھ خوش نصیب مومنین ایسے ہوں گے کہ ان فرشتوں کے ساتھ خدا ایک نورانی مجسم شکل کو ساتھ کر دے گا, ایک بہت ہی نورانی مجسم ہستی ساتھ ساتھ ہوگی. اب جب یہ قبر سے اٹھے گا اور منظر دیکھا اتنا بھیانک, اولین سے آخرین کا مجمع کس حال میں ہے, جب اس کے دل میں خوف محسوس ہوگا تو وہ نورانی جو مجسم ہے, وہ جو نورانی وجود ہے, وہ کہے گا گھبراؤ نہیں تم بخشے جاؤ گے, گھبراؤ نہیں خدا کی رحمت تمہارے ساتھ ہے. اب اس کو لے کے میدان حشر میں آئے, نامہ اعمال دینے کا وقت آیا, اب پھر مومن پریشان ہے, اب کیا ہوگا, پھر یہ نورانی وجود تسلی دے گا گھبراؤ نہیں تمہارے دائنے ہاتھ میں ملے گا. پورے سراج کا محلہ آیا, اب پریشان ہے نیچے جہنم ہے, کسی چوکی سے گر نہ جائے, سات چوکیوں پہ خدا فرشتوں کو مقرر کر دیا وہاں حساب و کتاب کی منزل ہے, یہی نورانی وجود تسلی دے گا نہیں گھبراؤ تم بہشت پہنچ جاؤ گے. جب پولیس رات کراس کر کے سامنے بہشت کے آٹھ دروازے ہیں, اب جب بہشت کے دروازے پر مومن پہنچ گیا تو چھٹے امام کہتے ہیں اب وہ مومن سوال کرے گا اس نورانی وجود سے, تو کون ہے, جب سے مجھے قبر سے اٹھایا گیا تو میرے ساتھ ساتھ ہے, مجھے تسلی دے رہا ہے, مجھے بشارتیں دے رہا ہے. صحت کہے گی مجسم کر اور پھر تیسرا عمل معصومین نے بتایا. امام کہتے ہیں جو ماہ رمضان کی پہلی شب میں دعائے جوشن کبیر پڑھے تو جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس پر ہول قیامت نہیں ہوگی. پہلی شب ادھر چاند کا اعلان ہوا اور وہی پہلی شب ہوتی ہے, جو اس وقت دعائے جوشن کبیر پڑھے گا اس پر ہول قیامت نہیں ہوگا. تو آپ نے دیکھا معصومین کا اگر اتباع کریں تو معصومین زندگی کے ہر ہر مرحلے پر ہمارے ساتھ ہیں. اب قرآن کی اگلی آیت سورہ یاسین کی, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فلیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا, اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے فلیوم لا تظلم نفس شیئا, خدا اس دن میدان قیامت میں کسی پہ ظلم نہیں کرے گا, ظلم نہیں کرے گا, ولا تجزون, تمہیں تو اجر دیا جائے گا اس کا, تعلمون کہ جو تم نے عمل کیا ہے, الا ما تعلمون جو تم نے عمل کیا خدا اسی کی جزا دے گا, اللہ وہاں پہ سب کو اکٹھا کر کے ظلم نہیں کرے گا. اب خدا نے باقی کی چار آیتوں میں منظر پیش کیا اہل جنت کا اور ہم سورہ یاسین کی الحمدللہ 58 نمبر کی آیت تک آ گئے. اب خدا نے اہل جنت کا منظر پیش کیا, ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون ولہم فاکہتوں ولہم ما یدعون. پروردگار نے کہا ان اصحاب الجنت اليوم جو اہل جنت ہوں گے فی شغل فاکہ, یعنی وہ اس دن اللہ کی نعمتوں میں مشغول ہوں گے. اب اللہ اہل جنت کے مناظر پیش کر رہا ہے, میدان قیامت کے مناظر پیش کر سورہ یاسین میں, اب اللہ اہل جنت کے مناظر پیش کر رہا ہے کہ جو اہل جنت ہوں گے وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں میں مشغول ہوں گے. کیسے مشغول ہوں گے, ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ مرصع منقش تخت پہ بیٹھے ہوں گے تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے اپنی بیویوں کے ساتھ. کیا آرام و سکون کی زندگی ہے, جو مصیبتیں اس وقت اس دنیا تک ہیں, اہل جنت کا منظر پیش کر رہا ہے خدا کہ وہ اتنے آرام و سکون سے تخت پہ بیٹھے ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں میں مشغول ہوں گے. اور پھر کیا ہوگا, ولہم فاکہتون, ان کے لیے اللہ بہشت کے پھل پیش کرے گا, ولہم ما یدعون, اور جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں بہشت میں عطا کر دیا جائے گا. اور پھر خدا نے کہا سلام قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ، ان کے لیے سلام ہے مہربان پروردگار عالم کی جانب سے، یعنی بہشت والوں پر ملائکہ سلام کریں گے، انبیاء سلام کریں گے. روایات میں ملتا ہے کہ خدا مومن کو جو محل دے گا بہشت میں، اس کے ہزار دروازے ہوں گے اور ہر ہر دروازے سے فرشتے آ کے اہل بہشت کو سلام کریں گے. اور آئمہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں بہشت میں رہنے والوں کو اللہ تین نعمتیں ایسی دے گا کہ وہ تین نعمتیں اہل بہشت کو تمام نعمتوں سے بڑی لگیں گی، اور وہ ہوں گی. وہ تین نعمتیں کیا ہیں؟ آئمہ معصومین نے بتایا، پہلی نعمت جب سب اہل بہشت جمع ہو گئے بہشت میں تو پروردگار عالم اعلان کرے گا، اہل بہشت آج جو نعمتیں، جو مرتبے تمہیں دے دیے گئے، اب وہ تم سے واپس نہیں لیے جائیں گے. اب ہمیشہ کی زندگی ملی ہے تو ہمیشہ کی نعمتیں ملی ہیں. دیکھیے دنیا میں بھی اللہ نعمتیں دیتا ہے، مگر دنیا کی ہر نعمت کو زوال ہے. جوانی ملی، بڑھاپا آ جائے گا، صحت ملی، بیماری مل جائے گی، زندگی ملی، موت کا سامنا کرنا ہے. دنیا کی ہر نعمت کو زوال ہے. پہلا اعلان جنت والوں کے لیے اللہ کا یہ ہوگا، آج تم کو جو مقام اور جو نعمتیں دے دی، اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی. معصومین کہتے ہیں دوسری بڑی نعمت جو جنت والوں کو ملے گی، رب عزوجلال کا اعلان ہوگا، جن آل محمد کے کردار کا تم نے اتباع کیا تھا، پیروی کی تھی، اب تم بہشت میں آل محمد کے ہمسائے بن کے رہو گے. اب تم ان کے پڑوس میں رہو گے. اور تیسری نعمت اہل بہشت کو یہ ملے گی کہ اہل بہشت، اب تم سے اللہ راضی ہو گیا. ساری زندگی تم مانگتے رہے، اللہ جو عمل کر رہے ہیں، اللہ تو راضی ہو جائے، محمد والے محمد راضی ہو جائے. اب اللہ نے اہل بہشت کے سامنے اعلان کیا، آج تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا. یہ تین نعمتیں ایسی ہیں جو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے، معصومین یہ کہہ رہے ہیں بہشت والوں کے لیے تین بڑی نعمتیں. خدا بہشت میں یہ تینوں نعمتیں ہمیں عطا کرے. یہ فرش عزا جائے قبولیت ہے، مادر حسین تشریف فرما ہے، حضرت حجت تشریف فرما ہوتے، ملائکہ ہوتے، اگر ہماری دعا پہ انہوں نے آمین کہہ دیا تو سب کی مرادیں پوری ہیں. تو یہ جنت کے مناظر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، مگر ہمارے قلب پہ اس کا اثر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. اگر یہ آئے قرآنی ہمارے قلب میں اتر جائیں تو ہمارا کردار بدل جانا چاہیے، پھر ہم ہر عمل کریں اس بہشت کو پانے کے لیے. یہ دنیا کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، ہمیں بہشت کا خیال ہی نہیں آتا. کوئی کربلا والوں سے سیکھے کہ قرآن قلب میں اترتا کیسے ہے. میں اور آج جنت کی آیتیں سن رہے ہیں مگر عمل کی منزل پہ نہیں آتے. حسین کے جانصار وہ تھے کہ قلب قرآنی پر یقین تھا، آیت قرآنی پر یقین تھا کہ جو آیت قرآنی کا منظر ہے یہ ملے گا. اس لیے روایات میں ملتا ہے شب عاشور مولا حسین کے جانصار کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی جنگ کے لیے تلوار تیز کر رہا ہے. ایک ایسا خیمہ تھا جہاں پہ جانصارا نے حسین اپنے لباس کو دیکھے تھے، کل شہادت پہ جانا ہے نا، تو لباس صاف ستھرا نکالا جا رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ بریر حمدانی، 72 شہداء میں بریر حمدانی بھی شامل ہے، قبیلہ حمدان سے تعلق تھا. بریر حمدانی کوفے میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے. اور بریر حمدانی کو کوفے کے لوگ سید القرآن کہتے تھے، اتنے مشہور قاری تھے. کوفے میں کتنے لوگوں کو انہوں نے قرآن پڑھایا. شب عاشور بریر حمدانی، مولا کے ایک اور جانصار عبد الرحمان ابن عبد ربا، یہ بھی 72 شہیدوں میں شامل ہے، ان سے آپس میں کچھ خوش طبعی سے مذاق کرنے لگے. شب عاشور کچھ کہا کہ عبد الرحمان ذرا ہنس پڑے. عبد الرحمان کہتے ہیں بریر آج یہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے، تم کیوں مجھے ہنسا رہے ہو؟ اب سنیے بریر کا جواب. بریر کہنے لگے کوفے والے میری جوانی بھی جانتے ہیں، میرا بڑھاپا بھی جانتے ہیں، میں نے قرآن سکھایا ان لوگوں کو، مجھے کسی نے بلا وجہ ہنستے نہیں دیکھا. میں عبد الرحمان آج اس لیے خوش ہوں، اس لیے مسکرا رہا ہوں، اب تو چند ساعتیں رہ گئی، ہم ہوں گے، بہشت ہوگی، رسول کا ساتھ ہوگا، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن جانصار حسین بھی پڑھتے تھے، مگر قرآن قلب تک پہنچا ہوا تھا، یقین تھا. تو شب عاشور مسکرا رہے ہیں. تو عجب ہے لشکر حسین، عجب ہے یہ جانصار حسین، کہ اگر حسین کے جانصاروں میں ایک ضعیف بوڑھا جو مولا کا جانسار ہے بریر, اگر اس کو موت سے ڈر نہیں لگ رہا تو مولا کے لشکر میں 13 برس کے قاسم کو بھی ڈر نہیں لگ رہا موت سے. جب مولا نے پوچھا تھا نا شہزادہ قاسم سے کہ بیٹا موت کو کیسا پاتے ہو, تو شہزادہ قاسم نے کہا تھا چچا جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. یہ وہ کہہ رہا ہے جو یتیم حسن ہے, یہ وہ کہہ رہا ہے جو 3 دن کا پیاسا ہے. اور شب عاشور تمام رات ماں قاسم سے کہتی رہی بیٹا کل قربانی کا دن ہے, تم نے بڑھ کے قربانی دینی ہے. ایسا نہ ہو دنیا یہ کہے ہاں امام کا بیٹا تو تھا مگر ماں کے دودھ نے تاثیر دکھائی. بیٹا مجھے شرمندہ نہ کرنا, مجھے رسوا نہ کرنا, ماں اپنے 13 برس کے لال کو تیار کر رہی ہے. صبح عاشور نمودار ہوئی, ایک ایک جانسار جاتا ہے, اور جانساروں کا طریقہ کیا تھا, جب مختل جاتے تھے پہلے مولا سے اجازت لیتے تھے, مولا کو سلام کرتے تھے, مولا کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے اور پھر مختل جاتے تھے. اب جب جب قاسم جاتے ہیں چچا مجھے مختل میں جانے کی اجازت دے دیجئے, مولا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. عزادارو حسین ابن علی کا امتحان اتنا سخت تھا کہ جنہیں گودوں میں پالا تھا ان کو مختل بھیجنا تھا. جب جب آتے ہیں قاسم اور کہتے ہیں چچا اجازت دے دیجئے, تو مولا حسین کہتے ہیں قاسم میں نے تمہیں اپنی آغوش میں پالا ہے, تم میری گود کے پالے ہو, میرے لال میں تجھے مختل میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں. عزادارو ہم جنہیں گود میں پالتے ہیں نا, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ہر مصیبت سے بچائے. میرے مولا حسین کا امتحان کتنا سخت تھا, آغوش کے پالوں کو مولا ان کے لش سے اٹھا کے لائے ہیں عزادارو. اور جب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی ہے, ایک مرتبہ قاسم خیمے کے باہر آئے اور خیمے کے باہر آ کے ایک پتھر پہ بیٹھ کے زارو قطار رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں قاسم؟ مجھے مقتل میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی. بس ایک مرتبہ شہزادہ قاسم کو یاد آیا کہ میرے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا میری ماں سے کہ اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا اور قاسم کی بھی حفاظت کرنا, جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو قاسم سے کہنا یہ تعویذ کھول کے پڑھ لے. عزادارو میرا دل چاہتا ہے میں مولا حسین حسن کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا ہم اپنے بچوں کو تعویذ پہناتے ہیں زندگی کے لیے, اے امام حسن مشتبہ آپ نے اپنے لال کو تعویذ پہنایا تھا موت کے لیے. جیسے ہی قاسم کو یاد آیا قاسم نے اس تحریر کو تعویذ کو کھولا, اس میں تحریر تھا اے قاسم تم میری جان ہو, میرے لال ایک وقت آئے گا جب زمانہ تمہارے چچا کا دشمن ہو جائے گا, قاسم اپنی جان کو میری طرف سے اپنے چچا پہ قربان کر دینا. اب جب یہ تحریر پڑھی تو قاسم خوش ہو گئے, اس تحریر کو لے کر مولا حسین کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا چچا جان ذرا یہ تحریر پڑھ لیجئے. مقتل کی روایت ہی کہتی ہے ادھر چچا تحریر پڑھ رہے ہیں ادھر قاسم مولا کے ہاتھوں پہ اپنی آنکھیں اپنا سر مل رہے ہیں. چچا آپ روکیے گا نہیں, چچا آپ اجازت دے دیجئے گا, اگر آپ اجازت نہ دی تو میں اپنا سر آپ کے قدموں پہ رکھ دوں گا. یہ تحریر پڑھ کر مولا حسین زارو قطار رونے لگے اور کہا قاسم اب میں تجھے روک نہیں سکتا, یہ تو میرے بھائی کا حکم ہے, جا میرے لال میں نے تجھے اجازت دی مگر قاسم میں تجھے تیار تو کر لوں, بھائی کی نشانی ہے حسین نے باپ بن کے پالا ہے. مولا کہتے ہیں قاسم میں تجھے تیار تو کر لوں. ایک مرتبہ مولا نے قاسم کو نیا پہرہن پہنایا اور جب پہرہن پہنایا ہے نا تو مولا نے چہرے کی طرف نگاہ کی. عزادارو ہمارا بچہ جب کوئی اچھا لباس پہن کر آ جائے تو مائیں بلائی ہوتی ہے نا نظر نہ لگے. مولا نے بڑی حسرت کی نگاہ سے قاسم کو دیکھا اور ایک مرتبہ لباس کا گریبان پھاڑ دیا. جب گریبان چا کیا نا تو قاسم نے سوال کیا چچا جان یہ کیا کیا؟ کہا قاسم تو یتیم حسن ہے, چار گریباں ہونا یتیموں کی نشانی ہے. مولا نے سر پہ امامہ پہنایا اور امامے کے دونوں سرے سینے پہ کھلے چھوڑ دیے. عزادارو
جب کسی مرد کو مرنے کے بعد غسل و کفن دیا جاتا ہے نا, تو کفن پہناتے ہوئے سر پہ امامہ باندھ کے دونوں سرے سینے پہ چھوڑ دیتے ہیں. مولا حسین بتانا یہ چاہ رہے تھے, ارے قاسم میں تجھے زندگی میں کفن پہنا کے بھیج رہا ہوں. جب قاسم تیار ہو گئے, مولا نے سینے سے لگایا اور اتنا روئے ہے مولا, اتنا روئے ہے کہ مولا حسین غش کر کے گرے. اب ادھر مولا کو غش آیا, ادھر زینب پریشان ہے, خیمے میں پانی تو ہے نہیں, اب میں بھائی کو ہوش میں کیسے لاؤں. جناب زینب نے اپنی آغوش میں مولا حسین کا سر رکھا, زینب نے رونا شروع کیا, اب زینب کے آنسو مولا حسین کے چہرے پہ گرے, مولا کو ہوش آیا. مولا نے بڑھ کے, ابو فضل عباس نے بڑھ کے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرایا, اور مولا عباس کہتے جا میرے لال تو میرا شاگرد ہے, جا دادے شجاعت دکھا دے. عزادارو مختل کی روایتوں میں ہے جب قاسم گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے ہیں 13 برس کی عمر ہے, اور اتنے چھوٹے ہیں کہ جب مولا عباس نے گھوڑے پہ سوار کرایا تو پیر رکابوں میں نہیں آ رہا تھا, گھوڑے کی رکابوں میں پیر نہیں پہنچ رہا تھا. اب جب آئے ہیں مختل کی طرف تو لشکر یزید کے لوگ کہنے لگے, ارے یہ چاند سا چہرے والا کون ہے, اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ لشکر یزید والے کہہ رہے ہیں ارے یہ چاند سا چہرہ کس کا ہے. میں سوچتی ہوں جسے دشمن چاند سا چہرہ کہے اسے ماں کیا کہتی ہوگی. آ گئے لشکر یزید کے سامنے, ارے اس طرح دادے شجاعت دی کہ مولا عباس خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے واہ واہ کرتے تھے, ارے میرے نال تو نے وراثت دکھا دی. بس ایک مرتبہ, 3 دن کے پیاسے ہیں, زخموں سے چور چور ہے, ایک ظالم نے سر پہ گوز مارا. اب قاسم سنبھل نہیں سکتے, اب جب قاسم گرے ہیں گھوڑے سے صدا دی چچاد نکلی. یہ سن کر میرے مولا نے دیکھا 200 سوار قاسم کو گھیرے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سر قلم کر دے. عباس دوڑے, مولا حسین دوڑے, اب جب دیکھا کہ مولا حسین آ رہے ہیں, یہ 200 ظالم یہ لشکر یزید والے جب بھاگے ہیں 200 گھوڑوں کی تاپے اور نیچے فرما کا لال لاش قاسم پامال ہو گیا. ارے جب یہ پامال لاشا خیمے میں آیا ہوگا میں فرما پہ قیامت گزر گئی. بارے لہا تجھے محمد والے محمد کے مصائب کا واسطہ.